سیدا کربلا کربلا حق سیدا راستا کربلا کربلا ہماری سیدا کربلا کربلا حق سیدا راستا کربلا کربلا
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات حضرات گرامی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے قول کے مطابق استقامت بھی دکھائی تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تم خوف زدہ نہ ہو اور غمگین بھی نہ ہو اور یہ کہتے ہیں کہ تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے وہ جنت کے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور اس آیت کے ضمن میں جو عنوان سخن قرار دیا گیا ہے وہ ہے کربلا مظہر ولایت آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا کہ اگر ولایت کا حقیقی مرقع دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھا جا سکتا ہے ولایت اپنی تمام تر اقسام کے ساتھ کربلا میں دیکھی جا سکتی ہے وہ ولایت چاہے ولایت تکوینی ہو وہ ولایت چاہے ولایت تشریعی ہو اور وہ ولایت چاہے ولایت اجتماعی ہو یہ ساری ولایتیں اپنے تمام تر معنی اور مفہوم کے ساتھ کربلا میں جلوہ گر ہوئے ہیں پروردگار عالم نے اہل بیت کرام علیہم السلام کو کچھ چیزیں دی ہیں، نتیجے میں کچھ چیزیں اور دی ہیں، اور اسی بنیاد پر پروردگار عالم نے انہیں ولایت تام دی ہے تمام مخلوقات پر، اور یہ تمام تر تسلط اور ولایت اپنی تمام تر اقسام کے ساتھ کربلا میں ظاہر بھی ہوا اور چلوگر بھی ہوا۔ پہلی چیز، پروردگار عالم نے اہل بیت کرام کو علم دیا ہے، لیکن وہ صرف علم نہیں بلکہ علم بے خطا دیا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ علم تو دوسرے افراد کے پاس بھی ہو سکتا ہے، تو میں یہیں پر فوراً حاشیہ لگا دوں کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کو صرف علم نہیں دیا بلکہ علم بے خطا دیا ہے، یعنی ہمارا علم خطا کر سکتا ہے لیکن ان کا علم خطا نہیں کر سکتا، ہمارا علم محدود ہے مگر ان کا علم ذات لامتناہی اور ذات لامحدود سے استحصال کی وجہ سے ان کا علم بھی لامحدود ہے۔ اور بھی بہت سارے فرق بیان کیے جا سکتے ہیں، میں پہلی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے انہیں جو علم دیا ہے وہ علم بے خطا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہمارے یہاں یہ موبائل کی ٹیکنالوجی آ رہی تھی تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ موبائل ہمارے زندگی میں سکون لے کر آئے گا اور ہماری زندگی میں اطمینان لے کر آئے گا، ایک گلوبل ولیج بن جائے گا، آپ پڑوسی پڑوسی سے پہلے بعد میں مطلع ہوگا، لیکن اس دنیا میں جو آخری کونے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم پہلے مطلع ہو جائیں گے، پڑوسی کو معلوم نہیں ہوتا، برابر والے کو معلوم نہیں ہوتا، مگر ہم جو دنیا کے آخری کونے میں بیٹھے ہیں ہمیں پہلے معلوم ہو جاتا ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ کہا یہ تھا کہ جب موبائل جیسی ٹیکنالوجی آئے گی یا انٹرنیٹ جیسی ٹیکنالوجی آئے گی تو دنیا گلوبل ولیج بن جائے گا، ایک سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، لیکن آپ مجھے خود بتائیں یہ سب آنے سے پہلے سکون تھا یا یہ سب آنے کے بعد سکون ہے؟ آپ کہیں گے یہ سب آنے کے بعد تو ایسا ہوا کہ گویا انہوں نے ہمارا سکون چھین لیا، جتنا سکون یہ سب آنے سے پہلے تھا اتنا سکون بعد میں نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے علم تو تھا مگر ہمارے علم نے خطا کر دی، لیکن اہل بیت کرام علیہم السلام کا علم کبھی بھی خطا نہیں کرتا، انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، ان کا علم کبھی بھی خطا نہیں کرتا۔ اگر کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا مشرق میں بیٹھا ہوا انسان مغرب میں بیٹھے ہوئے انسان کی بات سنے گا بھی اور اسے دیکھے گا بھی، تو اس زمانے کا انسان سوچ رہا تھا کہ ہمیں پہاڑ پہ نبی کی آواز نہ آئی، کہ جب ایک آواز آئی قتل محمد اور ہم نے وہ آواز سن لی اور پیغمبر کہتے رہے کہ میں بھی قتل نہیں ہوا، میں بھی مارا نہیں گیا بلکہ میں زندہ ہوں، پیغمبر پکارتے رہے، لوگ پہاڑ پہ بھاگتے رہے، کہنے لگے کہ ہمیں تو پہاڑ پہ نبی کی آواز نہیں آئی، یہ مشرق اور مغرب کے بعد سنا رہے ہیں، اگر کہا تھا کہ میں چاہوں تو اس بہتے ہوئے پانی سے آگ پیدا کر دوں تو انسان سوچ رہا تھا کیسے ممکن ہے، پانی تو آگ کو بجھا دیتا ہے، لیکن ان کا علم اس مقام پر تھا کہ انسان تحمل نہیں کر پا رہا تھا، ان کے علم نے کسی بھی زمانے میں کبھی خطا نہیں کی۔ اسے کہتے ہیں علم بے خطا، علم نہیں ہے صرف بلکہ علم کے پاس علم بے خطا ہے۔ اسی کے ساتھ پروردگار عالم نے انہیں ایک اور چیز دی ہے، وہ ہے عمل بے خطا، توجہ فرمائیں، پروردگار عالم نے انہیں عمل بے خطا دیا ہے، یہ صرف عمل نہیں کرتے بلکہ بے خطا عمل کرتے ہیں، جسے ہم عصمت، جسے ہم اصطلاح میں عصمت کہتے ہیں، پروردگار عالم نے انہیں عصمت دی ہے، نہ یہ کہ پروردگار عالم نے انہیں عصمت دی ہے بلکہ عصمت کبرا دی ہے، توجہ فرمائیں، جس طرح سے ان کے پاس علم اللہ اکبر ہے، جتنا علم پروردگار عالم نے تمام مخلوقات میں انہیں دیا اتنا علم کسی کو نہیں دیا، نتیجے میں جیسی عصمت ان کے پاس ہے ایسی عصمت کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات کروں، ہم اپنے بچوں کو یاد کیا یاد کراتے ہیں، اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام بارہ، معصوم چودہ، یہاں پر رک جائیے، معصوم کتنے ہیں؟ چودہ۔ مجھے بتائیے کیا معصوم چودہ ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، معصوم صرف چودہ تو نہیں ہیں، اگر معصوم صرف 14 ہیں تو 1,23,999 پیغمبر کہاں گئے؟ اگر وہ بھی معصوم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس طرح سے یاد کرائے بچوں کو، اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 1,24,000 انبیاء، 12 امام اور ایک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. لیکن ہمارے علماء نے جب ترتیب مرتب کی، یہ ترتیب ہم جیسوں نے مرتب نہیں کی بلکہ ہمارے علماء نے مرتب کی ہے، تو یاد کرایا اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسی عصمت ان 14 کے پاس ہے ایسی عصمت کسی کے پاس نہیں ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد. جیسی عصمت ان کے پاس ہے ایسی عصمت کسی کے پاس نہیں ہے. پروردگار عالم نے انہیں معصوم قرار دیا ہے اور اب جو بھی معصوم ہوگا ان کے وسیلے سے ہوگا. اس کائنات میں اصل معصوم صرف 14 ہیں. کبھی اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، معصوم آئے تو ٹھیک ہے ورنہ انشاءاللہ پھر کبھی اگر پروردگار عالم نے زندگی دی. پروردگار عالم نے صرف انہیں معصوم بنایا ہے. جیسا علم ان کے پاس ایسا علم کسی کے پاس نہیں، جیسی عصمت ان کے پاس ایسی عصمت کسی کے پاس نہیں. نتیجے میں جیسا علم ان کے پاس تھا ایسا علم کسی کے پاس نہیں تھا، جیسی عصمت ان کے پاس تھی ایسی عصمت کسی کے پاس نہیں تھی. نتیجے میں جیسی ولایت ان کے پاس ہے ایسی ولایت کسی کے پاس نہیں ہے. پروردگار عالم نے جیسی ولایت انہیں دی ہے ایسی ولایت کسی کو نہیں دی. اصل ولی خدا ہے مگر پروردگار عالم نے ولایت انہیں دی اور اب جس تک بھی ولایت جائے گی وہ ان کے ذریعے سے ہوتی ہوئی جائے گی، چاہے کوئی نبی ہو یا رسول ہو. اب سمجھ میں آیا اس حدیث کا معنی کہ جب تک پروردگار عالم نے کسی نبی سے اہل بیت کی ولایت کا اقرار نہ لے لیا اسے نبی نہیں بنایا. اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے پاس جو تمام تر اختیارات اور اصل ولایت دی ہے وہ انہیں دی ہے. ان کے پاس ہے ولایت، ان کے پاس ہے علم، ان کے پاس ہے عصمت. اب جس تک بھی علم جائے گا ان کے ذریعے سے جائے گا، جس تک بھی عصمت جائے گی ان کے ذریعے سے جائے گی، نتیجے میں جس تک بھی ولایت جائے گی وہ ان کے ذریعے سے ہوتی ہوئی جائے گی. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. وہ کیسی ولایت ہیں؟ چاہے وہ ولایت تکوینی ہو، چاہے وہ ولایت تشریحی ہو، چاہے وہ ولایت اجتماعی ہو، پروردگار عالم نے انہیں دی ہے ولایت تکوینی. عالم میں کون کا اختیار ان کے پاس ہے؟ ماں سوا اللہ. پروردگار عالم کے سوا جتنے بھی عوالم اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، کبھی بیان کروں انشاءاللہ کہ کتنے عوالم پائے جاتے ہیں. پروردگار عالم کے علاوہ جتنے بھی عوالم اس کائنات میں پائے جاتے ہیں ان سب پر ان کی ولایت ہے، ان کی ولایت ہے. ان کی ولایت کے نتیجے میں سب ہو رہا ہے. ان کے پاس ولایت تکوینی ہے، ان کے پاس ولایت تشریعی ہے، ان کے پاس ولایت اجتماعی ہے. ان تینوں ولایتوں کو سمجھاؤں اور آج کے لیے اپنا نتیجہ دے دوں. پروردگار عالم نے پہلے مرحلے پر انہیں ولایت تکوینی دی، یعنی عالم کون پر ان کا اختیار ہے. ماں سوا اللہ تم ان سے ان کی حاکمیت چھین سکتے ہو؟ توجہ فرمائیں، تم ان سے ان کی ظاہری حاکمیت اور ظاہری خلافت چھین سکتے ہو مگر ان کا مقام تکوینی نہیں چھین سکتے، کیونکہ ہم نے انہیں مقام تکوینی عطا کیا ہے. جیسا مقام انہیں عطا کیا ہے ایسا مقام کسی کو نہیں دیا. ایک مثال دوں گا بات واضح ہو جائے گی. یہ مقام تکوینی ہے، اس پر ادلہ قائم کیے گئے، دلیلیں دی گئیں اور یہ ممکن ہے پروردگار عالم کسی کو اس مقام پر لے آئے کہ پروردگار عالم اپنی تمام تر صفات کا مظہر بنا دے. مثلا اگر پروردگار عالم خالق ہے تو یہ اس کی خلقت کا مظہر، اگر پروردگار عالم ہے تو یہ اس کے علم کا مظہر، اگر پروردگار عالم قادر ہے تو یہ اس کی قدرت کا مظہر، مگر یہ خدا نہیں ہے. توجہ فرمائیں، ایک مثال دوں گا بات واضح ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ایک اور مثال تاریخ سے دوں تو بات بالکل ہی واضح ہو جائے گی. مظہر اور اصل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مثال سے بات واضح کروں، اگر ایک انسان
किसी को आईने में देखे, तवज्जो फरमाएं, आपको ऐसी जगह फर्ज करें कि चारों तरफ आईने लगे हों, दरमियान में एक शख्स खड़ा हो और कोई शख्स उस कमरे में वारिद हो, उसे मालूम ना हो कि चारों तरफ आईना लगा हुआ है, दरमियान में एक शख्स खड़ा हुआ है। अब जो वो कमरे में आएगा तो कभी इधर देखकर खिताब करेगा, कभी उधर देखकर खिताब करेगा, कभी इधर देखकर खिताब करेगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि असल कहां है और अक्स कहां है। यानी ये शख्स जो दरमियान में असल खड़ा हुआ है, आईना दर हकीकत उसका इजहार कर रहा है, या अपने अल्फाज बदलूं, आईना उस शख्स का मजहर है, आईना उस शख्स का जलवा है। मजहर और असल में यही फर्क है कि जब कोई नाकिसुल अक्ल देखेगा तो उसे भी इस जैसा कहेगा, लेकिन ये उस जैसा नहीं है, असल ये है, वो इस जैसा नहीं है, बस इसका मजहर है और कुछ भी नहीं है, वो इसे जाहिर कर रहा है। तवज्जो फरमाए, वो इसे जाहिर कर रहा है, ये नहीं है, वो अलग है, ये अलग है, लेकिन जब नाकिसुल अक्ल देखेगा, जिसे मालूम नहीं, जिसे इल्म नहीं, जिसे इस बारे में इत्तिलात नहीं है, जब वो देखेगा तो धोखा खा जाएगा। इसीलिए परवरदिगार आलम ने इन्हें अपनी विलायत का मजहर बनाया, अपनी सिफात का मजहर बनाया। जब नाकिसुल अक्ल ने देखा तो इन्हें खुदा कह दिया, दर हकीकत ये खुदा नहीं थे, खुदा तो वो था, परवरदिगार आलम ने अपनी सिफात इनके जरिए से समझाई थी, मैं आलिम हूं, मैंने अपना इल्म इन्हें दिया, तुम मुझ तक नहीं आ सकते, तुम मुझे नहीं समझ सकते, मैं तुम्हारी आंखों से ओझल हूं, मैं तुम्हारी अकलों से ओझल हूं, मगर तुम मेरी सिफात को समझ सकते हो, अगर मेरा इल्म देखना हो तो इन्हें देखो, अगर मेरी कुदरत देखनी हो तो इन्हें देखो। और सोचो, जब मखलूक का इल्म ऐसा है तो खालिक का इल्म कैसा होगा। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मसलन, अब मैं यहां पर मिसाल जो तारीख से देना चाह रहा था, ये तीन इमामों के साथ वाकया पेश आया, इमाम काजिम अलैहिस्सलाम, इमाम रजा अलैहिस्सलाम और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। बादशाह वक्त ने दावत पर बुलाया और नऊज़ु बिल्लाह, वो चाहता है नऊज़ु बिल्लाह कि इनकी बेइज्जती करे, नऊज़ु बिल्लाह, खाकम बदहन। सामने एक कालीन पर शेर की तस्वीर बनी हुई है, तवज्जो फरमाएं, सामने कालीन पर शेर की तस्वीर बनी हुई है। जब बादशाह ने अपनी हकीकत जाहिर की तो इन्होंने उस कालीन की तरफ देखा और आवाज़ दी, देखता क्या है, अपना काम क्यों नहीं करता। फिर क्या होना था, शेर मुजस्सम हुआ, शेर ने अपना काम किया, बादशाह बेहोश हुआ, इन्होंने फिर हुक्म दिया, शेर वापस चला गया। ये क्या है, ये वही उसकी सिफत खालिकियत का मजहर है। सोचिए, जब मखलूक में इतनी ताकत तो खालिक ऐसा ताकतवर होगा। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये परवरदिगार आलम ने इन्हें मकाम तकवीनी दिया है, ये इनके पास विलायत तकवीनी है, फिर इनके पास परवरदिगार आलम ने इन्हें विलायत तशरीही दी है, इनके इल्म और इस्मत के नतीजे में विलायत तशरीही यानी शरीयत का इख्तियार इनके पास है। कैसा इख्तियार, अब यहाँ पर यह बात नहीं कर सकता कि इख्तियार से क्या मुराद है, परवरदिगार आलम ने शरीयत का इख्तियार इन्हें दिया है, इनके पास शरीयत का इख्तियार है, ये अलग बात है। अल्लाह, ये वो चाहते ही नहीं जो खुदा नहीं चाहता, ये वही करेंगे जो खुदावंद आलम चाहेगा। परवरदिगार आलम ने इन्हें विलायत तकवीनी दी, परवरदिगार आलम ने इन्हें विलायत तशरीही दी, परवरदिगार आलम ने इन्हें विलायत इज्तिमाई दी। मुआशरे की हाकिमियत का इख्तियार बस इन्हें है और किसी को नहीं है। हमने इन्हें ये तीनों विलायतें दी हैं, ये तीनों विलायतें करबला में जलवागर हो गईं। विलायत तकवीनी भी नजर आई, विलायत तशरीही भी नजर आई, विलायत इज्तिमाई भी नजर आई। करबला जलवागाहे विलायत तकवीनी हो तशरीही हो इज्तिमाई है। इस्लाम अकबर मोहम्मद व आले मोहम्मद। اور ہم تو ابھی ان کے مقام کو نہیں سمجھ پا رہے. حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو ان سے قریب کر لے, توجہ فرمائیں, اگر کوئی اپنے آپ کو غیر معصوم ہو کر ان سے قریب کر لے تو وہ صفات جو معصوم کے ذریعے سے پروردگار عالم ظاہر کر رہا ہے وہی صفات اس کے ذریعے سے ظاہر کرے گا, کیونکہ پروردگار عالم نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اگر تم میرے بندوں کی پیروی کرو گے تو وہ طاقت جو میں نے انہیں دی ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی دوں گا, تاکہ تم اس طاقت کو لے کر محسوس کرو جب میرے پاس طاقت کا کچھ حصہ آیا تمہیں ایسا, تو جن کے ذریعے سے آیا وہ کیسے ہوں گے اور پھر جس نے انہیں دیا وہ کیسا ہوگا. پروردگار عالم نے ایسا کیا, مثلا حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, سامنے سے شیر آیا, چاہنے والے ڈر گئے, چاہنے والے امام کے ساتھ ہیں ڈر گئے, اور پھر ڈر کر جب پیچھے ہٹے تو امام رضا علیہ السلام نے شیر کے اوپر ہاتھ رکھا, شیر خاموشی سے بیٹھ گیا, چاہنے والوں نے دیکھا تو حیران ہوئے, مولا یہ بھی آپ کی بات مانتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اگر تم ہماری اطاعت کرتے تو یہ تمہاری بات بھی مانتے. آپ دیکھ رہے ہیں انسان کو پروردگار نے کس مقام پہ رکھا کہ تم اگر ان کی پیروی کرو, اگر تم ان کی اطاعت کرو, یا دوسرے لفظوں میں اگر تم تالی تلوے معصوم بن جاؤ تو وہ صفات تمہارے ذریعے سے بھی ظاہر ہوں گے. اب اگر زینب کبریٰ دربار میں کہیں اس کو تو خاموش ہو جاؤ اور تاریخ لکھے کہ اونٹوں کے گلے میں پڑی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی, اس کا معنی یہ ہے زینب کے کہنے سے ساری کائنات پر سناٹا چھا گیا. یہ وہی ولایت تقوینی ہے جو حسین سے زینب تک پہنچی. ایک سلام بر محمد و آل محمد. اگر کوئی اپنے آپ کو ان سے قریب کرے تو ان تک یہ ولایت جائے گی. نہ صرف یہ کہ ان کے پاس پر ان کو پروردگار عالم نے ولایت دی ہے, پروردگار عالم نے اس ولایت کا سلسلہ آگے جاری کیا, جو ان سے اپنے آپ کو قریب کر لے ہم اسے بھی حصہ دیں گے. یہاں تک کہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جیسی روایات آئی ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے عباس کو ایسا کیا دے دیا. عباس معصوم نہیں ہے مگر معصوم ہے, کیونکہ عباس ابن علی نے اپنے آپ کو عصمت سے اتنا قریب کیا کہ عصمت کا عکس ان میں بھی نظر آیا. توجہ فرمائیں, اگر انسان اپنے آپ کو نور سے قریب کرے تو نور خود تو منور ہے ہی, اسے بھی منور کرے گا. عباس ابن علی کے تمام تر اختیارات, عباس ابن علی کے سارے کمالات صرف اس لیے ہیں کہ عباس حسین کے اطاعت گزار غلام ہیں اور کچھ نہیں ہے. انسان کا سارا کمال یہاں پر مضمر ہے کہ انسان ان کی اطاعت میں آ جائے, انسان ان کی پیروی کرے, انسان ان کا اتباع کرے. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں وہ مقام ملے گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہے. معصوم نے فرمایا انا للعباس, بس یہاں پر باتیں ختم کر دوں گا, انا للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلتا یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. بے شک عباس ابن علی کے لیے پروردگار عالم کے نزدیک وہ منزلت ہے کہ جس پر قیامت کے دن سارے شہداء رشک کریں گے. عباس ابن علی کی پروردگار عالم کے نزدیک وہ منزلت ہے کہ جس پر قیامت کے دن سارے شہداء رش کریں گے. ان شہداء میں بدر کے شہداء شامل, ان شہداء میں احد کے شہداء شامل, حنین کے شہداء شامل, تمام تر شہداء قیامت تک آنے والے سارے شہداء جس شخصیت پر رش کریں گے وہ عباس ابن علی ہیں. اور ایسا کیوں ہے, کیوں رش کریں گے؟ ایک اور روایت میں اس کا جواب دیا گیا, تانا امون العباس نافذ البصیرہ, آواز دی ہمارے چچا عباس حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے چچا عباس بصیرت میں نفوذ کرنے والے تھے. یہ نہیں ہے کہ عباس بابصیرت تھے، توجہ فرمائیں، کاش فرق واضح کر سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ عباس بابصیرت تھے، بلکہ فرمایا کہ عباس بصیرت میں نفوذ کرنے والے تھے، صلب الایمان و صلب الایمان، محکم ایمان تھے عباس، جاہدا مع ابی عبد اللہ، پھر عجیب جملہ کہا کہ عباس نے حسین کے ساتھ جہاد کیا، توجہ فرمائیں، یعنی معیت کی اس منزل پر ہیں عباس کہ جس منزل پر کوئی نہیں ہے، چاہے وہ معیت لسانی ہو یا قلبی ہو یا عملی ہو یا فکری ہو، اس سے آگے جتنے بھی منازل ہو سکتے ہیں یہ سارے منازل عباس ابن علی نے حسین کی معیت میں طے کیے اور اس مقام پر پہنچے کہ زبان عصمت سے اپنی شان میں کلمات کہلوا دیے، کہ معصوم علیہ السلام کسی کی شان میں ایسے ہی کچھ نہیں کہتے، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کسی کی شان میں ایسے ہی کچھ نہیں کہتے، جو جس قابل ہے اسے ویسے ہی رکھتے ہیں، جس نے جیسا کیا ہے اسے ویسے ہی خطاب کریں گے، معصوم ذرہ برابر کسی کے ساتھ کوئی تکلف اور کوئی تعارف نہیں کرتے، تم جیسے ہو ویسے ہی ہو، رشتہ دار ہو تو اس بنیاد پر تم سے بات کریں گے، اور اگر تم ہمارے ہو اس بنیاد پر بات کریں گے، اگر اپنا بھی ہوگا تو فرمائیں، اگر اپنا بھی ہوگا اور ہمارا نہیں ہوگا تو ہم کبھی اسے اپنا نہیں کہیں گے، لیکن اگر غیر بھی ہوگا تو ہم کہیں گے سلمان و منا اہل بیت، کیونکہ کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کی، یعنی تاریخ میں سب نقل ہے، کتنوں نے اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کی، کبھی کھڑکی بنائی، کبھی دروازہ بنایا، کبھی چھت سے آنے کی کوشش کی، مگر پیغمبر نے کسی کے لیے جملہ نہیں کہا، مگر سلمان نے کبھی پیغمبر سے نہیں کہا کہ مجھے اپنے اہل بیت میں شامل کر لیں، لیکن چونکہ سلمان اس مقام پر پہنچے تو سلمان کے کہنے سے پہلے پیغمبر نے فرمایا سلمان تم ہم اہل بیت میں سے ہو، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا، غرض ان کے یہاں ذرہ برابر رشتہ داریوں کی بنیاد پر کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھتا، جو جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے، عباس ہمیشہ سے ان کے ساتھ تھے، لہذا جو فضیلتیں عباس ابن علی کی ہیں وہ کسی کی نہیں ہیں، یہاں پر یہ بات آخری بات کروں اور اپنے محل مجلس کی طرف آ جاؤں، حضرت آیت اللہ کوچانی، اگر آپ حضرت نے نام سنا ہو تو انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب ہے سیاحت غرب اور ایک کتاب ہے سیاحت شرق، انہوں نے زندگی میں اپنا برزخ نامہ لکھا ہے اس سیاحت غرب میں، اب زندگی میں برزخ نامہ کیسے لکھا ہے، کیا ہے، کیوں ہے، ہم ان تفاصیل میں نہیں جا رہے، لیکن علماء نے بتایا ہے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے، آیت اللہ کوچانی نے یہاں سے بات شروع کی انہوں نے کہ میں مر گیا اور فرشتے آئے اور مجھے لے گئے، یہاں تک کہ میں مختصر کر رہا ہوں، یہاں تک کہ مجھے دفن کیا گیا، پروردگار عالم نے میرے نیک اعمال کی بدولت ایک شخص کو میرے ساتھ مقرر کیا جو مجھے ہر ہر موقع پر ہدایت دیتا تھا کہ اب یہ ہونے والا ہے اور اب یہ ہونے والا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی دفن ہی کیا گیا تھا اور فرشتے ابھی گئے ہی تھے کہ شخص نے جو ان کو ہدایت دے رہا تھا بتایا کہ کوچانی تیار ہو جاؤ، جن امام زادوں کی تم نے دنیا میں زیارت کی تھی وہ تمہاری زیارت کو آ رہے ہیں، آیت اللہ کوچانی کو کہا، آیت اللہ کوچانی نے اپنے آپ کو تیار کیا اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ شخصیات ہیں لیکن ایک شخصیت سب سے الگ ہے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ اور ہیں، میں نے اس سے پوچھا جو ہدایت دیتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ جو شخصیت نظر آ رہی ہے کون ہے، تو اس نے بتایا یہ جو سب سے الگ نظر آ رہے ہیں یہ عباس ہیں، ان کے برابر میں علی اکبر ہیں اور وہاں حبیب ابن مظاہر، پھر آیت اللہ کوچانی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان سب نے خصوصاً حضرت عباس اور حضرت علی اکبر نے اپنے آپ کو مسلح کیے ہوئے ہیں، یعنی تلوار حمائل کیے ہوئے ہیں، میں نے جناب حبیب سے پوچھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، کربلا کی جنگ اب نہیں ہے، جنگ ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے ساتھ تلوار کیوں رکھی ہوئی ہے، تو جناب حبیب نے بتایا انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو آمادہ رکھا ہوا ہے کہ جب بھی حضرت بقیت اللہ کا ظہور ہو تو سب سے پہلے ہم مدد ہو جائیں، آپ نے دیکھا آج تک اپنے آپ کو آمادہ رکھا ہوا ہے، بہرحال اس کے بعد یہ منازل طے کرتے رہے، کہنے لگے ایک موقع ایسا آیا کہ اس شخص نے کہا کہ کوچانی اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اب یہاں پہ تم ہو تمہارے اعمال ہیں، کہا ہوا کیا، کہا ایک موقع ایسا ہے کہ یہاں پر تمہیں امیر المومنین کا دستخط چاہیے اور اگر علی نے سگنیچر نہیں کیا، دستخط نہیں کیا، تو تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ مرنے کے بعد اس نام علی سے آزاد ہو جائیں گے۔ مرنے کے بعد کوئی بھی اس نام علی سے آزاد نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بھی علی علی، برزخ میں بھی علی علی، تو قیامت میں بھی علی علی۔ پروردگار عالم نے امیر المومنین کے اختیار میں سب کچھ دیا، اور پھر کہنے لگے کچھ آنے سے کہا کہ کچھ آنی، اب یہاں پر تمہیں علی کا دستخط چاہیے، سگنیچر چاہیے۔ اگر علی نے دستخط کر دیا تو تم آگے بڑھو گے، ورنہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن توجہ فرمائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ علی دستخط اس وقت کریں گے جب عباس دستخط کر دیں۔ آپ نے دیکھا، پھر اس کے بعد بہرحال واقعہ میں ختم کر رہا ہوں، بہت طولانی ہے، تو آیت اللہ کوچانی نے کسی بھی طرح سے حضرت عباس سے دستخط لیا اور آگے بڑھ گئے۔ آپ نے دیکھا حضرت عباس کے اختیارات کتنے ہیں جو پروردگار عالم نے انہیں دیے، دنیا میں بھی باب الحوائج، آخرت میں بھی باب الحوائج۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسی مصیبتیں عباس ابن علی نے تحمل کی، ایسی مصیبتیں کسی نے تحمل نہیں کی بعد حسین۔ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ 7 محرم کو پانی ختم ہوا تھا، بند نہیں ہوا تھا، پانی تو پہلے سے بند تھا۔ حسین ابن علی تو نہ جانے کب سے پیاسے تھے، زینب نہ جانے کب سے پیاسی تھی، عباس نہ جانے کب سے پیاسے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین پانی نہ پئیں اور عباس پانی پئیں؟ عباس ابن علی کی ولادت ہوئی، امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو اپنے آغوش میں لیا، دیکھا اور بوسہ دینے کے بعد امیر المومنین عباس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگے، اور دیکھتے دیکھتے رونے لگے۔ نہیں معلوم کہ علی ایسا کیا دیکھ رہے تھے۔ دن گزرتے رہے اور عباس کو ملبنین نے یہ سکھا دیا کہ عباس یہ تمہارے آقا ہیں، تمہارے بھائی نہیں ہیں، خبردار، میں نہ سنوں کہ تم نے کبھی انہیں بھائی کہا یا بھائی سمجھا۔ خود ام البنین کی بھی جب شادی ہوئی ہے اور شادی ہونے کے بعد گھر آئی ہیں تو بچوں کو بلا کر کہا ہے، بچوں اور میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ اللہ رے خدائے وفا و ادب نے یہ تمام تر وفا اور ادب اپنی ماں سے سیکھا۔ اور پھر دن بڑھتے رہے، دن گزرتے رہے، ایک دن انگور لائے گئے اور کہا عباس یہ انگور تمہارے لیے۔ تاریخ نے لکھا کہ عباس نے انگور اٹھائے اور ایک طرف چل دیے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آواز دی، میں اپنے آقا کے بغیر نہیں کھا سکتا، میں اپنے مولا کے بغیر نہیں کھا سکتا۔ ہاں، ایسے ہی انسان کو زیب دیتا تھا کہ کربلا کا علمدار بنے۔ بس عزیزان گرامی، آج 8 محرم الحرام ہے، ہم عاشور سے قریب ہو رہے ہیں۔ امیر المومنین کا آخری وقت تھا، سب کو بلایا اور سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، اور جب سب کو امام حسن کے حوالے کر دیا تو کہنے لگے کہ اب حجرہ خالی کر دو۔ حجرہ خالی کر دیا گیا۔ جب حجرہ خالی ہوا تو ام البنین کے رونے کی آواز آئی، پوچھا کون رو رہا ہے؟ آواز دی، میں ام البنین۔ ام البنین، میں نے کہا تھا کہ حجرہ خالی کر دو۔ آواز دی، آقا میں چلی تو جاؤں، بس اتنا بتا دیں کہ میرے عباس سے کیا خطا ہوئی۔ کہا ام البنین کیا ہوا؟ کاقا جب آپ سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے رہے تھے تو میرا عباس دیکھ رہا تھا۔ آواز دی، ام البنین آئندہ ایسا نہ سوچنا۔ عباس کو بلایا، حسین کو بلایا، اور اب مجھے نہیں معلوم کس کو کس کے حوالے دیا، لیکن ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ عباس کے کان میں ایک وصیت کی، کہنے لگے میرے بیٹے اذا کانا یوم عاشورا، عباس جب روز عاشور آ جائے، ودخلت المشروع، اور تم فرات میں داخل ہو جاؤ، ایاک ان تشرب الماء، عباس خبردار پانی نہ پینا۔ اس حال میں کہ تمہارا بھائی پیاسا ہو۔ دن گزرتے رہے، کربلا آئے، روز عاشور آیا، اصحاب ختم ہو گئے۔ ایک مرتبہ عباس امام کے پاس آ کر کہنے لگے، آقا اب میں بھی چلا جاؤں؟ امام نے فرمایا، انت صاحب لوائی عباس، تم میری فوج کے علمدار ہو۔ عباس دی آقا قد ذاق صدری، اب میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے عباس کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں، آقا اب مجھ سے آپ کی مظلومیت دیکھی نہیں جا رہی، اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیں۔ ابھی دونوں کی باتیں ہو رہی تھیں کہ آواز آئی العطاش، کہنے لگے عباس اگر جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے پہلے پانی کی سبیل کرو۔ عباس اس خیمے میں آئے جس خیمے میں مشقیں رکھی تھیں نہ سن سکیں گے، عباس اس خیمے میں آئے کہ جس خیمے میں مشقیں رکھی ہوئی تھیں، عباس نے دیکھا جس خیمے میں مشقیں رکھی ہوئی تھیں اس خیمے میں تھوڑی سی ترائی موجود تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ترائی پر لیٹے ہوئے تھے، سوکھی مشقیں سینے سے لگائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے العطاش العطاش، دیکھا نہ گیا۔ کہنے لگے لاؤ مشک دو میں پانی لے کر آؤں۔ مشک لی، عباس جانے لگے، زینب کو خبر ملی عباس جا رہے ہیں، کہنے لگے فضا ذرا عباس کو بلاؤ۔ عباس کو بلایا گیا، آقا زادی آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ہاں میرے بھائی، کیا تم بھی جا رہے ہو؟ جی بی بی پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے عباس میں تمہیں روکتی نہیں ہوں، بس ایک بات سن لو۔ سنو، میں بہت چھوٹی تھی، پاپا کی آغوش میں بیٹھی تھی، میرے ہاتھ سے ردا ہٹ گئی تو بابا نے میرے بازو کا بوسا لیا۔ میں نے پوچھا بابا ایسا کیوں کیا؟ تو بابا نے بتایا زینب ایک وقت آئے گا کہ ان بازوؤں میں رسن بندھے گی، زینب ایک وقت آئے گا کہ ان بازوؤں میں رسی بندھے گی۔ عباس میں سوچتی تھی کہ وہ وقت کب آئے گا جس کا تم جیسا بھائی ہو اسے رسیوں سے کون باندھے گا، لیکن عباس اب جب تم جا رہے ہو تو مجھے یقین ہو گیا۔ عباس خیمے سے نکلے، مقتل نے لکھا عباس نے حسین کی پیشانی کا بوسہ دیا اور پھر عباس چلے گئے فرات کی طرف، آئے مشق کو پانی سے بھرا، واپس ہوئے۔ واپسی پر عباس ایک اونچائی پر چڑھے تاکہ یہ دیکھیں کہ کہاں سے نکلنا ہے، لیکن یہیں پر غضب ہو گیا۔ ابھی فوجوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ نظر اطفال حسین پر پڑ گئی۔ عباس نے دیکھا بچے درے خیمہ پر کھڑے ہوئے تھے اور بچی سب سے کہہ رہی تھی، میں کہہ رہی ہوں نا میرا چچا گیا ہے پانی لے کر آئے گا۔ بس اسی میں غضب ہو گیا، اب ساری توجہ مشق کے اوپر آئی، میں جاؤں یا نہ جاؤں کسی طرح سے پانی چلا جائے۔ اب پاس خیموں کے جانب چل رہے تھے، چاروں طرف سے حملے ہوئے، ایک شقی نے چھپ کر ایسی تلوار ماری عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا، ایک شقی نے دوسری تلوار ماری عباس کا دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ ایک شقی کہتا ہے میں نے دیکھا عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا، عباس اب بھی بڑھ رہے تھے، عباس کا دوسرا بازو قلم ہو گیا، عباس اب بھی بڑھ رہے تھے۔ میں سوچنے لگا ایک کون سی چیز ہے جو عباس کو لے کر جا رہی ہے، جب غور کیا تو سمجھ میں آیا یہ مشک سکینہ ہے۔ کہتا ہے میں نے چھپ کر تیر مارا، مشک پہ آ کے لگا، ایک دو سر پہ آ کے لگا، اب نہ سنبھلا گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ نہیں ایسے نہیں، ایک زاکر کے خواب میں آئے، کہنے لگے تم میرے مسائل نہیں پڑھتے۔ زاکر نے کہا آقا میں تو خود آپ کے مسائل پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے تم میری ساری مصیبتیں پڑھتے ہو مگر یہ بیان نہیں کرتے، جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر گرا تو اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا، لیکن جب میں گھوڑے سے زمین پر آیا تو میرے ہاتھ نہ تھے، منہ کے بل زمین پہ گرے۔ آواز دی آقا میرا سلام، جیسے ہی آواز حسین نے سنی فوراً کمر پہ ہاتھ رکھا، آواز دی الان انتصر زہری عباس، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد عجیب جملہ کہا وہ سمت بھی عدو بھی، عباس دیکھو اب دشمن مجھ پر ہنس رہے ہیں اور یہ کہنے کے بعد حسین آگے بڑھے, زمین پر کچھ ملا, دیکھا عباس کا بازو تھا, اٹھایا چوبا, کچھ دور اور آگے بڑھے, عباس کا دوسرا بازو ملا, یہاں تک کہ حسین جوان بھائی کے پاس آئے, ابھی عباس کی جان نکلی نہیں تھی, مقتل نے لکھا وقفا منحنیان, اس درمیان حسین کی کمر جھک چکی تھی. سوچیے جس کا بھائی مارا جائے اس کی کمر جھکنی ہی چاہیے, اور جس کا باس جیسا بھائی ہو. مقتل نے لکھا حسین عباس کے سرحانے زمین پر بیٹھ گئے, عباس کا سر اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا, عباس نے سر اٹھا لیا, دوبارہ سر اٹھایا زانوں پہ رکھا, عباس نے دوبارہ سر اٹھا لیا. پوچھا عباس میرے بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عباس کہنے لگے آقا ابھی میرا آخری وقت ہے, میرا سر آپ کے زانوں پر ہے, جب آپ کا آخری وقت ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں آواز دوں گا باس نہ گھبراؤ, فاطمہ حسین کے ساتھ ساتھ ہیں, زمین پر گرنے نہ دیں گی. یہاں تک کہ عباس کو احساس ہوا کہ حسین عباس کو کہیں لے کر جانا چاہتے ہیں. پوچھا آقا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے عباس چلو زینب انتظار کر رہی ہے. کہنے لگے آقا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے کر جائیے گا, انی مستحب من ابنتک سکینہ, میں آپ کی بیٹی سکینہ سے شرمندہ ہوں. مزاج شناس بھائی نے بھائی کا مزاج پڑھا, ایک جملہ کہا, کہنے لگے عباس جزیتا عن اخیک خیرا حیث نصرتنی حیا و میتا, عباس خدا تمہیں جزائے خیر دے, جب زندہ تھے تب بھی میری مدد کی اور اب جب جا رہے ہو تب بھی میری مدد کر رہے ہو. آقا آپ سے میرا جنازہ نہ ہو سکے گا, میں آپ کو یہ زحمت دینا نہیں چاہتا. عباس قلم اٹھایا خیمے کے جانب چلے, بچی نے سب کو جمع کر لیا. میں نے کہا تھا نا میرا چچا گیا ہے پانی لے کر آئے گا. اب جو علم قریب آیا, بابا میرے چچا کہاں ہیں؟ بیٹی چچا مارے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ حسین ہیں جس نے زینب کو خبر شہادت علی اکبر دی, کہ وہ حسین ہیں جس نے زینب کو بتایا قاسم مارے گئے, ایک ایک کی خبر شہادت دی. لیکن جب عباس قتل ہو گئے اب حسین زینب کو بتا نہیں پا رہے, کیسے بتائیں زینب کو؟ زینب سن نہ سکے گی. آپ کو معلوم ہے کیسے بتایا؟ وہ خیمہ جو عباس کا خیمہ تھا وہاں آئے اور خیمے کا ستون گرایا. جیسے ہی خیمہ زمین پہ گرا زینب سمجھ گئی, ہائے میرا بھائی مارا گیا, ہائے عباس مارا گیا. ساری بیویوں کو بلایا, اے بیویوں کل جو تم سے وعدہ لیا تھا تمہارے پردے کی ضامن ہوں, اب وہ وعدہ واپس لیتی ہوں. میرا بھیا مارا گیا, میرا عباس قتل ہو گیا, واہ واہ.